بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عرفان صاحب یسیم ندوی کا جمع بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رمضان مبارک کے یہ پاکیزہ ایام بہت ہی جلد ہم سے رخصت ہونے والے ہیں. پہلا عشرہ بھی ختم ہو چکا، دوسرا عشرہ بھی ختم ہو چکا، اور تیسرے عشرے کے تین روز بھی ختم ہو چکے. اب پتہ نہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا آئندہ جمعہ یا رمضان مبارک کے حصے میں ہوگا یا نہیں. اللہ ہی بہتر جاننے والے ہیں، وہ علام الغیوب ہیں، غیب کی باتوں کو پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. ان گزرتے ایام پر ہم اپنے اعمال کا اگر جائزہ لیں، ان گزرتے ایام میں ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنی کیفیات کا جائزہ لیں، اپنے اوقات کا جائزہ لیں، اپنے شب و روز کا جائزہ لیں کہ کس طرح ہمارے یہ ایام گزر رہے ہیں، جو گزرے ہیں وہ کیسے ہیں، اور جو گزر رہے ہیں وہ کس طرح ہیں، اور بچے بچے جو ایام ہیں وہ کس طرح گزریں گے. ہمارا اس سلسلے میں دل میں کیا عزم ہے، کیا ارادہ ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح یہ 20 روز یا 23 روز ختم ہو چکے، اگر واقعی میں ہم نے ٹوٹی پھوٹی اگر کچھ عبادتیں کی ہیں، اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے. کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو پروردگار اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما لے. جو ایام باقی ہیں اس کی صحیح قدردانی ہمیں نصیب فرمائیں، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں صحیح اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. جو کچھ اعمال ہم سے ہوئے ہیں یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر یہ نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے ارادے اور عزائم کے مطابق یہ نہیں کیا ہے، اللہ کی توفیق شامل حال رہی، اللہ کا فضل شامل حال رہا تو یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم سے ہوئی. اگر ہوئی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے. بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبے میں مختصر آپ کے سامنے دعا کی کیا اہمیت ہے، دعا کسے کہتے ہیں، اور دعا کا عبادت کے اندر کیا مقام و مرتبہ ہے، اس طرف مختصر روشنی ڈالی گئی ہے. قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں، قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں جس میں حضرات ملائکہ کا بھی تذکرہ ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور کچھ مومنین صادقین اور اللہ کے برگزیدہ اور سچے بندوں کا بھی تذکرہ کیا گیا، ان کے اعمال کا تذکرہ کیا گیا، ان کی صفات کا تذکرہ کیا گیا. حضرات انبیاء علیہ السلام انسانوں میں افضل ترین انسان، اللہ کے ساتھ مضبوط یقین، چیزوں پر اپنی نظر کو ہٹاتے ہوئے اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ، ایمان کے اعتبار سے بھی پختہ، عقیدے کے اعتبار سے بھی پختہ، اعمال کے اعتبار سے بھی پختہ، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، لیکن اس کے باوجود اپنے ایام کو، اپنے اوقات کو، اپنی زندگی میں انہوں نے ہمیشہ اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کیا دعا کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، نعمان بن بشیر کی روایت ہے اور انس بن مالک کی بھی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ایک عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکات عبادت ہے، صدقہ اور کچھ غربا اور فقراء و مساکین کی اعانت کرنا یہ عبادت ہے، اسی طرح دعا کرنا بھی ایک بڑی بہت بڑی عبادت ہے. الدعاء مکمل عبادت، دعا اہم ترین عبادتوں میں ہے اور اصل عبادت ہے. دعا کے ذریعے سے آدمی مخلوق سے اپنے تعلق کو ختم کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے، مادی چیزوں سے منقطع ہو کر اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرتا ہے. اسباب کا تعلق اس کے دلوں سے نکل جاتا ہے اور اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صفات کو بیان کرتے ہوئے سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. وہ پاک نفوس، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے خیر کے کاموں میں مسارعت آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے دعا کرتے تھے گھبرا کر، گڑ گڑا کر، دل کے اندر خوف پیدا کرتے ہوئے، اللہ کی طاقت و قدرت اور اللہ کی عظمت و کبریائی کو اپنے دلوں کے اندر بٹھاتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. وہ ہم سے ڈرتے تھے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام عطا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود دل کے اندر خوف اعلیٰ درجے کا تھا. حضرات ملائکہ کے بارے میں آتا ہے، وہ خود مؤمنین کے لیے دعائیں کرتے تھے، الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا. کہ وہ لوگ یا وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ومن حوله اور اس عرش کے جو ارد گرد ہیں، ویستغفرون ویسبحون بحمد ربهم، وہ اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں، اپنے پروردگار کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی بڑائی اور کبریائی کا اقرار کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور مومنین کے لیے وہ توبہ و استغفار کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے پروردگار ان کو جنت کے اندر داخل فرما اور اپنی وسیع رحمت کے اندر انہیں جگہ عطا فرما. اللہ کے برگزیدہ بندے، اس کے پاک نفوس، مومنین صادقین، جن کا وصف بیان کرتے ہوئے قرآن پاک کہتا ہے، سورۃ سجدہ کی آیت ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. کہ ان کے پہلو، ان کا بدن، ان کی خوابگاہوں سے الگ رہتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ اپنے بستروں سے اٹھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خوف دلوں کے اندر پیدا کر کے اللہ کا خوف اور اللہ کی عظمت اپنے دلوں کے اندر بٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. انبیاء کی سیرت کو آپ پڑھیے، سورہ انبیاء کا مطالعہ کریں، یا سورہ صاد کی بہت سی آیتیں آپ کو ایسے ملیں گی جس میں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعائیں کی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بڑی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، 950 سال. بندوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی، دین کی باتیں ان کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ لوگ تکذیب کرتے رہے رسالت کی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلاتے رہے، آپ کا انکار کرتے رہے. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ سے پہلے حضرت انبیاء علیہ السلام کو ستایا گیا, تکلیفیں دی گئی. جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم نے آتے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا, کذبت قبلہم قوم نوح, صرف جھٹلایا نہیں یہاں تک کہا وقالوا مجنون وازدجر, کہ پاگل کہا, مجنون کہا, طرح طرح سے غلط جملے حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں انہوں نے پیش کی, یہاں تک کہ جھٹکار دیا, جھٹلا دیا. فدعا ربہ, تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں کی, انی مغلوباً فانتصر, اے پروردگار میں تو عاجز ہو چکا ہوں, میں مغلوب ہو چکا ہوں, میں پریشان ہو چکا ہوں, انی مغلوباً فانتصر, اے اللہ سے میری مدد فرما. سورہ نور کی آپ تلاوت کریں, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب پریشان ہوئے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, کہ اے پروردگار روئے زمین پر کسی کافر کو مت چھوڑ. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی دین کی تبلیغ کے تعاون کے لیے, دین کے نشر و اشاعت کے لیے, اور اس میں معین و مددگار چیزیں ثابت ہو, مددگار چیزیں حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کی, رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین, رب ہب لی حکما, کہ پروردگار مجھے حکومت عطا فرما. اور یہ کہا کہ پروردگار مجھے ایسی چیزیں عطا فرما جس سے تیرے دین کی اشاعت اور تیرے دین کو پھیلانے کے لیے یہ چیزیں مجھے معین و مددگار ثابت بنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی, ہوا کو مسخر کیا, وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب, کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا آسان کر دیا, وہ ان کے حکم سے جہاں چاہتے تھے اور جہاں وہ ان کی خواہش ہوتی تھی وہ ہوا ان کو لے جاتی تھی. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی قرآن پاک کے اندر موجود ہے, 18 سال بیماری کے اندر ایسے مبتلا ہوئے, لوگ جن محسوس کرنے لگے, بیماری کی وجہ سے لوگوں نے تعلق کو چھوڑ دیا تھا, کنارے رکھ دیا تھا, پریشانی کا عالم تھا. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی, اے اللہ انی مسنی الضر, اے پروردگار مجھے یہ پریشانی, مجھے یہ دکھ اور یہ تکلیف لاحق ہوئی ہے, اے اللہ اس کو دور فرما. فکشفنا ما بہ من ضر, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی تکلیف کو, ان کی پریشانی کو ہٹا دیا, ان کی تکلیف کو ہم نے دور کر دی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفات, دعاؤں کا اہتمام قرآن پاک کے اندر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح گزشتہ ہفتے بھی اس طرح اشارہ کیا گیا تھا, غزوہ بدر میدان میں موجود ہیں, مادی اسباب کچھ نہیں ہے, اللہ پر بھروسہ ہے, اللہ پر کامل توکل ہے, دعا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں جو تیرے دین کی اشاعت کے لیے اٹھے ہیں, تیرے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ان کے پاس کوئی مادی سبب نہیں ہے, مادی اسباب کچھ نہیں ہے, صرف تیری ذات پر بھروسہ ہے, تیری طاقت پر بھروسہ ہے, تیری قدرت پر بھروسہ ہے, اور انہیں یقین ہے کہ تجھی سے سب کچھ ہوتا ہے, مادی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور نصرت فرمائی. اور بدر کا جو میدان تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہتے اور کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں اس کو جب فتح نصیب فرمائی. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے عمر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں آپ پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا, اذ نادى ربه نداء خفيا, نبی حضرت زکریا کو یاد کیجئے جبکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تعلق کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور یہ کہا کہ ربی ہب لی, اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو میرے دین کا وارث ہو, جو میرے دین کو لے کر چلے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو اس بڑی عمر میں, جبکہ آدمی اس عمر میں مایوس ہو جاتا ہے, ایسی عمر میں ہم نے ان کو اولاد عطا فرمائی. دنیا کے اندر ہزاروں قسم کے لوگ ہیں, لاکھوں کروڑوں انسان دنیا کے اندر بستے ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی ضروریات ہیں، ہر ایک اپنے اپنے کسی نہ کسی معاملے میں پریشان ہے، کوئی روزی کے لیے پریشان ہے، کوئی اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی معاشی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی اپنی گھریلو کسی ٹینشن میں پڑا ہوا ہے، کوئی اپنی تجارت اور کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہے، دنیا کا ہر آدمی کسی نہ کسی اعتبار سے وہ پریشان ہے۔ اور ان تمام پریشانیوں میں اگر آدمی اپنی اگر کامیابی چاہتا ہے تو اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کر کے اللہ سے دعائیں کر اور گڑگڑائیں تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان دعاؤں کو سنے گا اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ان کی تمام ضرورتوں اور حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ دعا جب آدمی کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کے اندر یہ یقین ہو کہ میں پروردگار کے سامنے جو ہاتھ پھیلا کر مانگ رہا ہوں وہ پروردگار ایسا ہے جو نفع پہنچانے والا ہے، نقصان اور نفع اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، اس کے ہاتھ میں دنیا کی باغ دوڑ ہے، اس کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ چیزیں ہیں۔ میں ایسے مالک الملک سے مانگ رہا ہوں اور ایسے پروردگار کے سامنے میں ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ اس یقین کے ساتھ جب آدمی اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہہ رہا پروردگار کبھی جو ہے میری دعا کو یعنی رد نہیں فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے آدمی جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھانا اس کو نفع سے خالی نہیں ہے، اللہ سے جو چیزیں مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصلحت پر نظر رکھتے ہوئے وہ چیز اس کو عطا فرما دیتے ہیں یا اس کو روک دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کے لیے دعا مانگتا ہے لیکن وہ چیزیں اس کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ دوسری چیزیں اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دعا کرتے کرتے مدت ختم ہو گئی، دعا کرتے کرتے عمر بیت گئی، لیکن ظاہری طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن یقین رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ان دعاؤں سے مانگنے کا قلعہ ڈھیر سارے اجر و ثواب کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سامنے رکھ دیں گے۔ اس موقع پر بندہ کہے گا کہ پروردگار یہ اجر و ثواب کا جو ڈھیر میرے سامنے رکھا ہوا ہے میں نے بھی اس کی ساری عبادتیں نہیں کی تھی، تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے دنیا کے اندر تو نے پنا موقع پر پنا دعائیں کی تھی، میں نے وہ پنا چیز تیری میں نے پورا کر دی تھی اور پنا دعا تو نے کی تھی، لیکن تیری مصلحت پر نظر رکھتے ہوئے میں نے وہ چیز تو نہیں عطا کی لیکن اس کے بدلے میں نے تجھے بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں، لیکن بعض موقعوں پر تجھے تو جو دعا کی تھی وہ چیزیں میں نے دنیا کے اعتبار سے تیرے لیے قبول نہیں کی، آج آخرت میں جب کہ تو یہاں آیا ہے اور ہر نیکی کا تو محتاج ہے اس کے اجر و ثواب کا تو محتاج ہے، تو یہ ڈھیر سارا ثواب ہے جو دنیا کے اندر تیری دعا جو قبول نہیں کی گئی تھی تو نے صبر کیا تھا، وہ صبر کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیر سارا اجر و ثواب اس کے حصے میں رکھیں گے۔ مرنے کے بعد آدمی کے لیے کیا چاہیے؟ سب سے زیادہ سب ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اعمال پر اجر و ثواب۔ یقین اس بات کا ہو کہ میرا پروردگار میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا کرتے وقت گڑگڑائیں، اپنے گناہوں پر اس کی نظر ہو، گناہوں پر ندامت ہو، گناہوں پر افسوس ہو، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم و ارادہ کریں، نیکی اور اطاعت پر قائم رہنے کی اللہ سے توفیق مانگے اور اس کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس شخص کی دعا کو رد فرماتے ہیں جو حرام کاموں کے اندر مبتلا ہے۔ ایک آدمی روایات میں آتا ہے کہ سفر کی حالت میں اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، پراگندہ حال، پراگندہ بال، عجیب کیفیت ہے، سفر میں ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی لمبا سفر اختیار کرتا ہے، پراگندہ حال، پراگندہ بال، اس کی کیفیت عجیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی حالت میں اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، لیکن یا رب کر کے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں رد کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کا بدن جس غذا سے پلا بڑا ہے وہ حرام غذاؤں سے ہے، فأنى يستجاب له، پھر اس کی دعائیں کیسے قبول کی جائیں گی؟ پھر ایک آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہے، گناہوں کے چھوڑنے کا نام نہیں لیتا، والدین کا نافرمان ہے، اور پھر اسی طرح ایسے گناہوں کے اندر مبتلا ہے کہ جن گناہوں کو وہ چھوڑنا اور اس سے دور رہنے کے بارے میں وہ سوچتا نہیں ہے, پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی بھی دعا کو قبول نہیں فرماتے. اس کا ارادہ ہو کہ میں طاعت کے اندر آگے بڑھوں گا, گناہوں کو چھوڑوں گا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. دعا کے قبولیت کے بہت سے اوقات ہیں. رمضان مبارک کا یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے. آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت 186 اور 187 میں جہاں رمضان مبارک کا تذکرہ کیا گیا, رمضان مبارک کی فضیلت بیان کی گئی کہ رمضان مبارک میں قرآن پاک کا نزول ہوا, اور کچھ اس کے تفصیلات بیان کرنے کے بعد اس کے مستفیلن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. رمضان مبارک کی اس آیت کو یعنی اس کی تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بندے مجھ سے دعا کریں فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں ان سے انتہائی قریب ہوں, ان کی ہر بات کو میں سنتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ بندے میرے پاس آئیں, میں چاہتا ہوں کہ بندے نیک اعمال کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کریں. روایت میں یہاں تک آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, پیار کا ایک انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں, اللہ کو غصہ آتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے نہیں مانگ رہا ہے, میں نے اس کو پیدا کیا, میں اس کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کر رہا ہوں اور بندہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا, اللہ کو غصہ آتا ہے. قرآن پاک کے اندر بڑی سخت آیت بھی بیان کی گئی, مفسرین نے کہا لکھا ہے وہاں عبادتی کا جو لفظ استعمال کیا گیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی, دو قول کے مطابق ایک قول یہ ہے کہ وہ دعا سے اعراض کرتا ہے, دعاؤں سے پہلوتری اختیار کرتا ہے, دعا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, تکبر اور گھمن کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر کے رکھے. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو, رات کے وقت سحر کے وقت جو دعائیں کی جاتی ہے روایات میں آتا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ میں آسمانی دنیا پر اترتا ہوں اور بندوں کے درمیان اعلان کیا جاتا ہے, ہر کوئی مانگنے والا میں اس کی مانگ کو پورا کروں, ہر کوئی اپنی حاجتوں کو پیش کرنے والا میں اس کی حاجتوں کو پورا کروں, ہر کوئی اپنی ضرورتوں کو پیش کرنے والا میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے خود مطالبہ کرتے ہیں, بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری ضرورت کو پورا کرنے والا ہوں. اسی طرح بہت سے ایسی جگہ ہیں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. حرم میں خانہ کعبہ کے پاس عرفہ کے دن, پھر اسی طرح سے بہت سے اوقات اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہے, روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے. بہت سے ایسے مواقع ہیں جن موقعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. آج ہم غور کریں کہ کہاں تک اس عبادت کے ذریعے سے ہم اپنے تعلق کو اللہ سے قائم کر رہے ہیں, ہمیں کہاں فرصت مل رہی ہے, گھریلو کام کاج میں ہم اتنے لگے ہوئے ہیں کہ نہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے فرصت, نہ ذکر اذکار کے لیے فرصت, اور نہ دعا کرنے کے لیے فرصت. دنیا نے ہمیں ایسے مجبور کر دیا ہے, بچوں کو بھی, جوانوں کو بھی, بوڑھوں کو بھی, ہر آدمی کسی نہ کسی کاموں کے اندر ایسا مجبور ہو چکا ہے کہ اللہ سے تعلق کے لیے اس کو فرصت نہیں ملتی. شیطانوں کے ایسے حملے ہو چکے ہیں, مادیت نے ایسا انسانیت اور غلبہ ایسا حاصل کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان یا ایک مسلمان اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرنے سے اس کے لیے مواقع نہیں مل رہے ہیں. ایسے موقع پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو قائم کرنے کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے ہمیں رکاوٹ بن رہی ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرنے کے لیے رکاوٹ بن کر ہمیں جو اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بن رہی ہے. غور کرنے کی ضرورت ہے, ہم اپنے اوقات کی حفاظت کریں. یہ رمضان مبارک کے ایام جو بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں, جتنے ایام بچے ہیں ہم سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں, اپنے اہل عیال کے لیے دعا کریں, امت کے حالات کے لیے دعا کریں, امت مسلمہ کے حالات کے لیے دعا کریں. دیکھیں دنیا بھر کے کیا حالات ہیں, کس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, اور کس طرح کے جو حالات ہیں, ان تمام حالات میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سب سے پہلے اپنے تعلق کو قائم کیا. آج بھی اگر امت مسلمہ صحیح معنی میں صدق دل کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ, توکل کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دعا الہوازانی گرگرانا توبہ و استغفار کرنا اور اللہ کی قدرت و عظمت کو سمجھتے ہوئے اگر اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کریں گے تو یقیناً یہ حالات کافور ہو سکتے ہیں اور ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنی مدد و نصرت نازل فرما سکتے ہیں. ہمیں یقین ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے, اپنا قرب نصیب فرمائے اور صحیح دین پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.